الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد فطری طور پر جو اہم موضوع بنتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعلق اور اسی لیے ترتیب میں یہ مناسب محسوس ہوا کہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالانسان کا موضوع ہمارے سامنے آئے اور اس تعلق کے لیے اگر محبت اور خدمت کے الفاظ موضوع میں رکھے گئے ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ دراصل اس تعلق کی جو اصل روح ہے وہ محبت اور خدمت کی روح ہے. انسان کے ساتھ تعلق دینی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے اور شاید یہ آج کے مروجہ دین میں بھی اور ان کے ہاں بھی کہ جو پورے دین کی اقامت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں یہ سب سے کم اہم پہلو بن کر رہ گیا ہے. اس میں کسی دین کے تصور کا نقص نہیں ہے لیکن یہ کہ عام مروجہ دین کے کا جو تصور عملی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے اس میں تو مراسم عبودیت نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس قسم کے دوسرے جو مراسم ہیں ان تک دین کو محدود کر لیا گیا ہے اور مکمل دین کے دعوے کے باوجود اس میں اقامت دین اور جہاد کے اضافے کے باوجود انسان کے ساتھ تعلق کی جو اہمیت پورے دین میں ہے وہ اہمیت نہیں حاصل ہو سکی ہے اور اس لحاظ سے بھی میرے نزدیک یہ موضوع بڑا اہم ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پوری زندگی کا نظام ہے اور یہی وہ اعلان ہے جس پر کہ تحریک قائم ہوئی ہے تو انسان کی زندگی دراصل انسانی روابط کا مجموعہ ہے. اگر آپ غور کریں تو انسان دنیا میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خاندان بناتے ہیں اور انسان کا بچہ اسی لیے سروائیو کرتا ہے اور جیتا ہے کہ دو انسان مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو زندگی بخشنے کا سامان بام پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات سے عبارت ہے. اور جو الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اور معاشی نظام یہ سب کے ساتھ انسان اور انسان کے تعلق ان کے درمیان روابط ان کے درمیان خیالات اور مال اور اشیاء اور دوسری چیزوں کے تبادلے سے یہ تعلقات بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر پورے دین کی اقامت مقصود ہو تو جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ اپنے دل اور اپنی زندگی میں ہر جگہ اللہ کی حکومت آدمی قائم کرنے کی کوشش کرے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ روابط اور یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قائم ہیں. اور ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو اقامت دین کی ساری جدوجہد بھی دراصل انسان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اقامت دین کی جدوجہد اس لیے ہے کہ اس دنیا میں انسان قسط اور انصاف کی نعمت سے بہرا ہوا ہوں ان کی زندگی سکون سے اور انصاف سے اور رحمت سے بھر جائے وہ یہاں پر آسائش کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. یعنی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ میں یہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور جب سب سارا ماحول روشن ہو گیا تو پرندے اور کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگے اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچا اسی طرح تمہاری کمریں پکڑ پکڑ دیتا ہے، کہوں کہ اللہ کے بندو آگ سے بچو، اور تم ہو کہ مجھے مغلوب کر کے آگ میں گرے جا رہے ہیں۔ تو جو دائی بھی دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی قیادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ انسان کا ترک اور فوج جو ہے یہ دعوت کی بھی بنیاد ہے، اور اسی سے دعوت کے اندر وہ کیف اور وہ اثر اور وہ کشش پیدا ہوتی ہے جس سے انسان کی طرف آتے ہیں۔ خشک دعوت جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی جب تک اس کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کے لیے سوز و درد نہ ہو۔ اور ہر نبی کے اسوہ دعوت میں قرآن مجید نے گمراہ سے گمراہ قوموں کے لیے بھی نبی کا سوز اور درد اور ان کی محبت کو واضح کیا ہے۔ تو دائی کی حیثیت سے بھی اور اقامت دین کے لیے مجاہد کی حیثیت سے بھی یہ انسان ہی کی خدمت اور دنیا کے اندر اس کو قسط اور انصاف سے پیراور کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جو طلب اور اس کی خدمت اور محبت کا جذبہ ہے، وہی دراصل اس کی بھی بنیاد بنتا ہے، اور نہ ہو تو اس کو بننا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے دین کی اقامت جو دنیا میں اپنی بلندی چاہتے ہیں اور اپنا غلبہ چاہتے ہیں اور اپنی حکومت چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا دل کا تار آخرت نجلا ہوا الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنا غلبہ اور استینا نہیں چاہتے، اور نہ زمین میں بگاڑنا چاہتے ہیں، بلکہ آخرت کا ہم نے اس کے لیے ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جو اس سے بالا ہو کے انسانوں کے خادم بن کر اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور پورا دور اول کے حکمرانوں نے یہی بات ثابت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی نے لکھا کہ اگر آپ نے جزیہ معاف کر دیا تو بیت المال خالی ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہادی بنا کر بھیجا تھا، اگر خزانہ خالی ہو جائے تو اس میں جھاڑو دے کر تالا ڈال دو۔ لیکن یہ کہ حکومت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو صحیح راستے پر لگانا ہے۔ یہی مقصد اور یہی نظریہ دراصل اقامت دین اور جہاد اور دعوت کے اندر ہے، کہ دراصل یہ انسان کے لیے ہمدردی اور اس کے لیے محبت اور اس کے لیے سوز اور درد اور اسے گمراہی کے اوپر پریشانی، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کا اصل جذبہ اور محرک ہے، اور اپنے لیے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول۔ روابط کے اس نظام کی جو بنیاد ہے قرآن مجید میں، وہ دراصل اس نے اپنی اسی صفت سے قائم کی ہے جو اس کی سب سے نمایاں صفت ہے، یعنی رحمان کی صفت، اور اس کی طرف مختلف احادیث میں بھی اشارہ ہے اور خود قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے کہ نبی کا اسوہ بھی یہی تھا کہ وہ رحمت ہے، مومنین کے لیے بھی وہ رؤوف و رحیم ہے، سراپا شفقت اور سراپا رحمت، اور سارے عالمین کے لیے بھی وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کا تعلق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ رحمت کا تعلق ہو، اس کو مختلف احادیث کے اندر اور مختلف پیرائے میں اور اسلوب میں اس کو واضح کیا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا برتاؤ نہیں کرے گا۔ الراحمون یرحمہ الرحمان، جو لوگوں پر رحمت کرنے والے ہیں ان کے اوپر رحمان بھی رحمت کرے گا۔ اور ان لوگوں پر رحمت کرو کہ جو زمین میں ہیں، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں اور تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ ایک نہیں بلکہ بے شمار احادیث ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان و رحیم ہونے کی صفت کا تعلق، اور یہ فرمایا ہے کہ انسانی روابط کو دراصل اسی رحمت کے سانچے میں ٹھہرنا چاہیے۔ مومنین کے لیے تو قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ رحمان و بہن ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت ہے، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی امت ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت ہے، اور سارے انسانوں کے لیے بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ الخلق و یال اللہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور خاندان ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے اور خاندان میں سے وہی بڑھ سب سے بڑھ کر محبوب ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، اور یہ رحمت کا ہی طریقہ تقاضا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بڑھتا ہے. تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کے خاندان اور کنبہ ہے اور اسی کے کنبے اور خاندان کی حیثیت سے ان کے ساتھ بڑھتا اور اس روح کی ہدایت کی گئی. رحمت کے کا جو تعلق کا بنیادی سانچہ ہے اس کو اگر ہم پھر مزید تقسیم کرنا چاہیں تو دو اصولوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے, ان کی خدمت کرے, ان کی بھلائی کرے, ان کے کام آئے, ان کی حاجتیں پوری کرے, ان کے غم اور افکار کو دور کرے, ان کے ساتھ ہمدردی کرے, یعنی مثبت پہلو. اور منفی پہلو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے, اور ان کے جو بھی پہلو آئیں گے انسانوں کے ساتھ تعلق کے وہ اسی کے ایک مثبت اور ایک منفی, ان دو پہلوؤں سے بن کر عبارت ہوں گے. کسی کا حق مارنا یہ اس کو ایذا پہنچانا ہے, اور اسی لیے حق مارنا جو ہے منع کیا گیا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ شریعت کی تعلیمات پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت کی بہت چھوٹی چھوٹی تعلیمات اسی اصول کے اوپر مبنی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے, کسی کی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے لے لینا اس سے منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. کوئی ایسا مذاق کرنا جس سے انسان کو تکلیف پہنچے اس سے منع کیا گیا ہے. تین آدمی اگر جمع ہو تو دو آدمی الگ ہو کے بات نہ کریں, اس لیے کہ تیسرے آدمی کو اس سے تکلیف ہوگی, اس کو ایزا پہنچے گی. اور بے شمار گھر میں داخل ہونا ہو تو سلام کر کے اجازت دو, اس کی بنیاد بھی یہ کہ تکلیف پہنچے گی. گھر میں کھانا کھا کر اتنا دیر نہ بیٹھو کہ تمہارے میزبان کو تکلیف ہونے لگے, اس کے اندر بھی یہی آداب, جتنے بھی سکھائے گئے آداب ان سب کے اندر یہی ادب ہے کہ تمہارے کسی روش سے, کسی قول سے, کسی عمل سے انسان کو ایزا نہ پہنچے. اور حقوق کی ادائیگی تو بہرحال اس کے اندر بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جو حق عائد کیے گئے ہیں ان میں آدمی ظلم کی راہ پہ نہ جائے, کسی کا حق نہ مارے, اس کے جان کو اور اس کے خون کو اور اس کے مال کو اور اس کی عزت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, جس کو کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر بہت ہی بڑی چیز ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی تعلقات کے اندر بھی دین میں, احادیث میں, قرآن مجید کی تعلیمات میں, آداب میں, سب میں یہی فلسفہ کام کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے انسان کو ایذا پہنچے, الا یہ کہ خود اگر قتل کے لیے الا بالحق, جہاں خود شریعت سے ثابت ہو جائے کہ جان لینا ہے وہاں پر تو جان لینے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی احادیث میں یہ آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قصاص کا مقدمہ آیا ہو اور آپ نے فریقین کو یہ نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو قصاص نہ لو بلکہ معاملے کو ایسے ہی طے کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جو حضور کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس میں دونوں فریقوں کی نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو جان دینے کے بجائے اور جان کو مطالبہ کرنے کے بجائے اس کو معاملے کو دیت کے ذریعے طے کر لو. تو یہ اس میں بھی جہاں پہ حکم بھی دیا گیا ہے اور حق ثابت بھی ہو جاتا ہے, اور صرف اس پر جہاں نظام باطل کو مٹانے کے لیے اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور یا کوئی ایسا جہاں پر کہ اصرار ہو جاتا ہے معاشرے کو بچانے کے لیے, اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. تو یہ جو بنیادی اصول ہیں اور یہ ضروری ہے کہ اب ان دونوں کی تفصیل میں ذرا جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو پہلا مثبت اصول ہے خدمت کا اور نفع کا, اس کے بارے میں کیا تعلیمات اور دین کا کیا مزاج ہے, اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو کہ حقوق کو ادا کر کے ظلم نہ کرنے کا اور ایزا نہ پہنچانے کا ہے, اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے اور کیا تعلیمات ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں. خدمت اور نفع کی حد تک قرآن مجید نے انسان کی خدمت اور اس کی حاجت روائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے برابر کا نیک عمل ٹھہرایا ہے. اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دراصل ایمان کے ساتھ ساتھ بالکل اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ الحاقہ میں جہاں پر کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم میں ڈال دو, اس کی جو چارج شیٹ قرآن نقل کرتا ہے وہ یہ کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض
ولا تعمل مسلم. دو جرائم ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور دوسرے یہ کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یعنی کھانا کھلانا تو خیر بہت ہی زیادہ اہم ضروری بات ہے، لیکن دوسروں کو ترغیب دینا، یہود والا کام مسکین. اسی طریقے سے سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، لوگ پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المساكين، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی طرح سورہ ارائیت الذی، جو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، اس میں آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی یتیموں کو دھکے دے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے، وہ دراصل آخرت کا انکار کرتا ہے. آخرت کا کوئی دعویٰ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ جو آدمی انسان کی خدمت نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، اور اس طریقے سے مان دینا اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، قیدیوں کو، سب کو، سب کی خدمت کرنا. قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو کہ ان دونوں کو آپس میں دوسرے کے ساتھ متعلق کرتی ہیں، ان کا رشتہ بھی قائم کرتی ہیں، اتنا گہرا رشتہ قائم کرتی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی دیا کہ دراصل ایمان واقعی حقیقت ہے، یہ تو معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، یعنی جو غیر مسلم جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. لیکن قرآن مجید نے ایمان کو سوشل ریفارم کے لیے، سوشل ریلیشنز کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. اس نے ہر جگہ یہ کہا کہ اللہ پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ بندوں کی خدمت ہو، اور آخرت پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ انسانوں کی خدمت ہو. تو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ دونوں اپنی جگہ پر رہے، ویسے بھی حقیقتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے دونوں کو لازم اور ملزوم کے طور پہ مرتب کیا ہے. اور حدیث میں بھی اس بات کو بہت ساری احادیث کے اندر مختلف طریقے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ اصل چیز اور اصل نیکی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کو اور حشاش اور بشاش چہرے سے ملنے کو، اس کو بھی حقیر مت جانو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں موجے مارتے ہوئے دیکھا، کہ جنت میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑے مزے میں ہے. تو میں نے معلوم کیا یہ جنت میں کیسے پہنچا، تو معلوم ہوا کہ ایک راستے میں درخت تھا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا، تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک برا باپ ہمارے محدثین نے مختلف عنوانات سے باندھا ہے، مشکات میں تو یہ ہے کہ جو خیرات اور صدقے کی فضیلت، اور ریاض الصالحین میں امام نووی نے کثرت طرق الخیر، یعنی نیکی کے طریقوں کی جو کثرت ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کا بیان ہے. اس میں سب میں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کو خیرات کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو. اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے کہا اگر کوئی آدمی حاجت مند ہے اور کسی غم میں مبتلا ہے، اس کی مدد کرو. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آخر میں جا کر آپ نے کہا کہ پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، کم سے کم اتنا بھلا کام تو کرو. تو یہ وہ کردار ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کا کہ جو سب سے نمایاں ہے. اور میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف دلاؤں گا جس کو بخاری نے نزول وحی کے باب میں، باب بدر الوحی میں نقل کیا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اڑا دو، اور پھر جب انہوں نے کمبل اڑا دیا اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھے، تو کہا کہ اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہاں ہوں. یعنی آپ کو اپنے منصب کی جو عظمت تھی اور اس کی جو بڑائی تھی اور آگے آنے والے جو خطرات تھے، اس کے احساس سے آپ نے کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی بیوی کیا فرماتی ہے. فرماتی ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ تحمل القل، وہ لوگ جن کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہ ہو، ناکارا ہو، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. تقسیب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو جو ہیو ناٹس ہیں محروم ہیں ان کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں اور تکر زید ان مہمانوں کی آپ اکرام کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہی نو یا نوائے بالحق اور حق کے راستے میں جو مشکلات پڑتی ہیں ان میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ کردار قبل نبوت کا کردار ہے جو اس طریقے سے آپ کی بیوی کے الفاظ میں کھل کے سامنے آتا ہے. پھر جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے تھے اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے. دیکھیے بڑا نازک موقع تھا, بین الاقوامی سطح پر یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا تعارف ہو رہا تھا اور اپنی جان بھی خطرے میں تھی, اس لیے کفار قریش کا وقت وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ان کو آپ واپس کر لیں. اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے. تو جعفر طیار نے کہا کہ ہم بتوں کو پوچھتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, مردار کھاتے تھے, بیواؤں یتیموں پر ظلم کرتے تھے. ہمارے درمیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو, سچ بولو, ہمسایوں کی مدد کرو, بیواؤں یتیموں کی مدد کرو اور نیک راہ اختیار کرو. آپ دیکھیے یہ دین کا تعارف ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ایک صحابی ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ یہ دراصل دین ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے جس نے ہماری زندگی بدل دی. بتوں کو چھوڑنا اور اس کے ساتھ فوراً پھر سچ بولنا اور بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنا اور ہمسایوں کی خدمت کرنا اور عورتوں کی پاکدامنی کے اوپر داغ نہ لگانا, بدکاری سے پرہیز کرنا, یہ وہ صفات تھی کہ جو انہوں نے بیان کی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو دراصل دین کا یہ پہلو کہ انسان کی خدمت کی جائے اور ہر لحاظ سے اس کی مدد کی جائے یہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے, لیکن مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو احادیث کے اندر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے. جو مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. جو مومن کے کسی گناہ کے اوپر خامی کے اوپر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے خامی اور گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کی مدد کرے گا اور جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے, اس کی حاجت کو پوری کرے, اس کی حاجت روائی کرے. اور جو دین کا رسمی تصور ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ احادیث بھی سامنے آپ کے آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے اور ایک عورت آتی ہے کہ آپ چل کے میرا یہ کام کر دیجیے اور آپ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کام کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کر امامت فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہ طویل نماز پڑھوں, اس کے بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, چنانچہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو ڈانٹ پھٹکار ہوگی کہ بچے کو کیوں رونے کے لیے تم یہاں پر لے آئیں گے, بلکہ بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز کو آپ مختصر فرما دیتے تھے. فرمایا کہ دو مہینے میں مسجد نبی میں اعتکاف کروں, اس سے زیادہ مجھے محبوب کہیے تو میں ایک گھڑی کے لیے جاؤں اور کسی مسلمان کی مدد کر لوں اور اس سے خدمت کر لوں. اور یہ آپ کا فیض سب کے لیے عام تھا, کافر مشرق یہودی عیسائی جو بھی آتے تھے سب کے ساتھ آپ کا سلوک یہی تھا. عیسائیوں کا وقت آیا تو آپ نے مسجد نبی میں ٹھہرایا, ان کے لیے بہترین کھانے پکوائے اور انہوں نے اپنی عبادت کرنی چاہیے تو آپ نے مسجد نبی میں عبادت کرنے کی اجازت دی کہ تم اپنی عبادت یہاں پر کر سکتے ہو. یہ آپ کا اخلاق تھا, انسانوں کے ساتھ رواداری تھی, یہ رحمت تھی, یہ ان کی خدمت کا تھا جس سے کہ دراصل لوگ کثرت کے ساتھ ایمان لائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کے قرآن سن کر ایمان لائے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھی اور آپ کا یہ سلوک دیکھا انسانوں کے ساتھ وہ ایمان لائے, ان کی تعداد تو لا متناہی ہے, بے انتہا ہے. اور آج تک بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے کہ جو حضور کی سیرت سے اور آپ کی رحمت سے اور آپ کی انسان دوستی سے اور آپ کی انسانوں کے ساتھ تعلق سے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. تو برسوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور دور اول میں بھی یہی تھا کہ لوگ آ کے آپ کا چہرہ دیکھتے تھے, جا کر کہتے تھے یہ آدمی جو اتنا فیاض ہے اور اتنا بخشنے والا ہے اور اتنا معاف کرنے والا ہے اس کو تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. یہ انسان کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک کیفیت ہے کہ جو احادیث سے قرآن سے مختلف نوع یہ دراصل اس لیے اہمیت ہے جس کو ابھی آپ تھوڑی دیر میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں لازم کی ہیں اس میں سے اسے کسی عبادت کی حاجت نہیں، اس کو سجدے کی اور رکوع کی اور تسبیح کی اور تقدیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر چار انگل زمین پہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا، کوئی رکوع نہیں کر رہا، کوئی قیام نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں کر رہا، کوئی حمد نہیں کر رہا، کوئی تکبیر نہیں کر رہا. اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ یہ مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر جا کر بھائی بھائی کا خون بہائے گا اور بھائی بھائی کی زندگی کو بگاڑے گا. اس سے تو فیہا یسفک الدماء، یہ تو زمین میں فساد مچائے گا. اس کو آپ اختیار دیں گے، آزادی دیں گے تو یہ بھائی بھائی کا خون بہائے گا. اگر آپ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ کی بندگی ہو، آپ کی پرستش ہو، تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا، بلکہ یہ انسان انسان کے لیے انسان بن کر رحمت کا فرشتہ بن کر ہو، یہ دراصل اس کو مطلوب تھا. اسی لیے ساری عبادات کے اوپر بھاری جو ہے وہ انسان کی خدمت، اور ساری عبادات کو ظاہر کرنے والی چیز جو ہے وہ انسان کا حق ماننا اور اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی کے نامہ اعمال کے تین حصے ہوں گے، تین اس کی فردیں ہوں گی، تین سمجھے فائلز ہوں گی الگ الگ. ایک فائل جو ہوگی جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں وہ چیز ہوگی جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور ایک وہ فائل ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک فائل وہ ہوگی جس میں سے وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا، اس کا تو وہ حساب نہ لے گا. تو پہلی فائل جو ہوگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، اس کو کہ معاف نہیں کرے گا. دوسری فائل جو ہوگی جس کے اندر کہ وہ جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہیں یا انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوٹ گیا، کچھ اور ہوا، اس سے کوئی پرواہ نہیں کرے گا. چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو سوال کر لے گا، لیکن اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن تیسری فائل جس کا کہ وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا، یہ وہ فائل ہے جس میں انسان اور انسان کے باہمی حقوق اور ان کے ظلم اور تعلق کا بیان ہوگا. اس میں جو نامہ اعمال ہوگا اس میں سے وہ ایک حرف بھی اپنے ذمے نہیں دے گا، یا تو وہ متعی کا اور مظلوم کا حق ادا کرے گا، اور یا پھر اگر بندہ اس کو کسی اور وجہ سے بڑا محبوب اور پیارا ہوگا تو وہ متعی کو کچھ اور دے کر راضی کرے گا تاکہ وہ معاف کر دے، لیکن وہ خود سے معاف نہیں کرے گا کہ میں نے خود سے معاف کر دیا، جو کہ بندوں کے حقوق. اس بات کو سب سے مؤثر انداز میں ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سوالیہ انداز میں، اور یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا عام انداز تھا، یہ آپ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو چونکاتے تھے، آپ نے پوچھا کہ تدون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے اندر مفلس غریب آدمی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے سوچ کر کہا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متا نہ ہو. من لا درہم لہ ولا متا، جس کے پاس کہ نہ پیسہ ہو اور نہ اسباب ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. آپ نے کہا نہیں، میری امت مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کا روز آئے گا وہ صلات و صیام و صدقہ، بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقات جمع کر کے لائے گا، اور پھر اس طرح آئے گا کہ کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ذرا بحاظا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سارے متعی کھڑے ہو جائیں گے. وہ یو تو حاضہ میں نسنا دے گی، وہ یو تو حاضہ میں نسنا دے، اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی، اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی، اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ انفنیت حسنات ہو، تو پھر مدعیوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، کہ اب اس کے معاملہ تو سیٹل کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ تورے اپنی نار، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا. تو نماز کے باوجود اور روزوں کے باوجود اور صدقہ کے باوجود، پھر وہ دن آئے گا جہاں درہم دینار کام نہیں آئے گا. آخرت میں جو کرنسی چلے گی معاملات کو طے کرنے کے لیے، جرمانے کی، وہ کرنسی مال و اسباب کی کرنسی نہیں ہوگی، وہ کرنسی نیک اعمال کی کرنسی ہوگی، اور اسی کرنسی کے ذریعے، اسی سکے کے ذریعے آدمی کو معاملات کو طے کرنا پڑے گا. یہاں قتل کی اور دوسری چیزوں کی آدمی دیت ادا کر سکتا ہے اور مال سے ادا کر سکتا ہے، لیکن وہاں مال سے ادا کرنے کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اپنے نیک اعمال ہی وزن رکھیں گے، اور سارے نیک اعمال سے یہ پورے اعمال جو ہیں ان کو ادا کرنا ہو، ان پورے حقوق کو جو ہے ادا کرنا ہو. تو ہے کہ جس کو مختلف پہلوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر تو قرآن نے خون اور جان کی حرمت کو قائم کیا ہے اور فرمایا اس نے کسی ایک جان کو بھی بے گناہ مارا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا.
اور جس نے ایک انسان کو بھی زندہ رکھا اس نے گویا سارے انسانوں کو زندہ رکھا. اتنی اس کی اہمیت ہے. اور جہاں مومن کے قتل کا ذکر ہے وہاں پر تو عجیب انداز بیان ہے, یعنی جس سے خطاً قتل ہو گیا تو وہ کم سے کم اس کی غیر غلام کو آزاد کرے اور اس کا فدیہ ادا کرے. اور جس نے کہ جان بوجھ کے مارا اس میں تو قرآن نہ فدیے کا ذکر کرتا ہے نہ کسی معاوضے کا ذکر کرتا ہے, کہتا ہے کہ پھر اس کو تو ہم جہنم میں ڈال دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معافی پر کوئی قدغہ نہیں لگاتا, لیکن قرآن مجید نے جو خاموشی اختیار کی کہ قتل خطا کی تو سزا یہ ہے کہ آدمی غلام آزاد کر دے, فدیہ دے دے, معاف کرا لے, لیکن جو قتل عمد ہے, جو ڈیلیبریٹ مرڈر ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے. اس کی سزا تو پھر یہ ہے کہ یا تو مقتول کے وارث معاف کر دیں اور یا پھر آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. تو پہلے اس نے مال کی حرمت قائم کی, اس نے جان کی حرمت قائم کی, اس کے بعد مال کی تھی اور جان کے ساتھ جسم کے سارے اعضا کی تھی. النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن, آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان, کو پورا قصاص کا پورا قانون اس نے نافذ کیا اور کہا کہ امت کے لیے زندگی اگر ہے تو اسے قصاص کے قانون میں. اس کے بعد مال کی حرمت قائم کی کہ انسان کا پیسہ دوسرے کے اوپر حرام ہے. چھوٹے سے چھوٹا پیسہ لینا, زمین کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دبا لیا تو وہ آگ کا توف بن کے اسے گلے میں لٹک جائے گا. اور کسی نے اگر مال غنیمت میں سے کوئی ایک ابا بھی چوری کر لی تو فرمایا گیا کہ لوگ تم اس کو شہید کہتے ہو, یہ تو جہنم میں جائے گا. پوری اس نے لڑائی لڑی, اپنی جان لڑائی, تلوار سے لڑا, اس کے بعد مارا گیا. فرمایا کہ نہیں, یہ جہنم میں جائے گا, اس لیے کہ اس نے تو مال غنیمت کی چوری کی. تو یہ مال ناجائز کھانا اور حرام کھانا, وہ مال کے جو کسی دوسرے کی ملکیت ہے, یہ جو جماعت کی ملکیت ہے, اس کے بارے میں اتنی سخت وعید تھی. اس کے بعد عزت اور آبرو کو حرام کیا, مسلمان مسلمان کے ساتھ تمسخر نہ کرے, اس کا مذاق نہ اڑائے, اس کو گالی نہ دے, اس کی غیبت نہ کرے, اس کی تذلیل نہ کرے, اس کی تحقیر نہ کرے, کہیں برا بھلا نہ کہے. یہ سارے احکام قرآن مجید نے خود بھی بیان کیے اور حدیث کے اندر بھی ان احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو ان پر اگر آپ غور کریں تو منفی جو ہے کہ اصل میں جو اصول ہیں وہی دو بنتے ہیں, ایک یہ کہ انسان کی خدمت اور اس کے ساتھ محبت اور اس کے لیے سوز اور درد, جیسا میں نے کہا کہ دراصل اقامت دین اور جہاد اور دعوت اس کی بھی بنیاد یہی ہے. اور جب یہی بنیاد زندگی کے اندر رائج ہوگی, جاری و ساری ہوگی, جبھی دراصل انسانوں کے ساتھ وہ تعلق قائم ہوگا کہ انسان اس دعوت کے اوپر لبیک کہیں. اور جب تک یہ دعوت کتابوں میں لکھی رہے گی اور مجرد الفاظ و دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی رہے گی, اس وقت تک عام انسان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے. انبیاء کی دعوت بھی اسی وقت مقبول ہوئی جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے اخلاق کو دیکھا, برتاؤ کو دیکھا. تو انسانوں کی خدمت اور ان کی مدد اور ان کی حاجت روائی, ان کی خوشی و غمی میں شرکت اور ان کے ساتھ تعاون جس طرح بھی ممکن ہو, یہ بڑی عظیم شان نیکیوں میں سے. اور آپ نے دیکھا کہ نماز اور زکوٰۃ اور سب چیزوں سے زیادہ بڑی نیکی اس کو قرار دیا گیا. اور دوسری طرف سب سے بڑے گناہوں میں سے جو گناہ ہے وہ انسانوں کے حقوق مارنا ہے. اور ولا تؤذوا النساء, انسانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور مسلمان کے لیے تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله, جس نے مسلمان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھے ایزا پہنچائی, اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی. ومن سر مسلما فقد سرني ومن سرني فقد سر الله, جس نے مسلمان کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا, اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. گویا اس نے رشتہ براہ راست مسلمان کے دل کا اور اس کی عزت کا اور اس کی تکلیف کا اور اس کی پریشانی کا اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا, اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. تو سارے کے ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو سمیٹ کر ان دو ہی اصولوں کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے, ایک مثبت اور ایک منفی. اور مثبت اگر آدمی کے بس میں نہ ہو تو جو حدیث میں جس طرح کہا گیا ہے کہ وَيَكُفُّ شَرَّكَ مِنَ النَّاسِ, کم سے کم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ, یہ کم سے کم ہے جو تم کر سکتے ہو. اگر ہاتھ سے کما نہیں سکتے، پاس دولت نہیں ہے، دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چلنے کے لیے ہاتھ پاؤں میں قوت نہیں ہے، کسی حاجت مند کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو اور اپنے ہاتھوں سے ایسا کام نہ کرو جس سے کہ شر پیدا ہو، کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے نیکی کا اور صفے کا، جس سے آدمی، جس پر آدمی کا قابو ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم وہ یہ نیکی ضرور کر سکتا ہے۔ تو مثبت طور پہ مدد اور منفی طور پہ ایذا رسانی سے پرہیز، یہ دراصل اسی رحمت کی دو شاخیں ہیں جس کے اوپر کے قرآن مجید نے اپنے اللہ تعالیٰ کا تعلق بندوں کے ساتھ قائم کیا کہ الرحمن وہ رحمان ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے اور مسلسل رحمت کر رہا ہے، رحیم بھی ہے، اور اس نے چاہا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی رحمت کا مظہر ہوں۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ سراپا رحمت ہو، رحما و بین ہوں، اور انسان اپنے رسول کی پیروی میں انسانوں کے ساتھ مومن دوسرے انسانوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہو، رحمت للعالمین تھے، انسانوں کو بھی ان کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد سب سے اہم ہے، اور دعوت کے لیے بھی اور اقامت دین کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی اور تنظیم کے لیے بھی، سب کاموں میں اس کی یہی اہمیت ہے کہ جو ملحوظ رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے گا کہ اس کے نام لینے والے انسانوں کے اوپر حکمراں بنے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ایسے نام لینے والے ہوں جو بندوں کے اوپر خدا بن کے اور ظالم بن کے اور ان کے اوپر دزدرازی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں، ان کے خادم بنیں اور خادم بن کر ان کی خدمت کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دراصل اسی مقام پر پہنچ کر دنیا کی امامت اور حکومت حاصل کی۔ جہاں وہ جاتے تھے تو بغیر اس کے کہ وہ لڑیں لوگ شہر کے دروازے کھول دیتے تھے، لوگوں کے دل فتح ہو جاتے تھے۔ جو آپ پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد چند سو آدمی لے کے اسپین گیا، پورا اسپین فتح کر لیا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ چند سو آدمی لے کے ہندوستان آیا، پورا سندھ فتح کر لیا، یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں کے باشندے پہلے ہی سے اسلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے، ان کے دل اس کے لیے کھل چکے تھے، ہندوستان کے اور عرب کے تعلقات بہت واضح اور صاف تھے، اور اسپین بھی بہت دور نہیں تھا جب مسلمان لیبیا اور مراکش و ٹیونس تک پہنچ چکے تھے، اور لوگوں کے دل واقف تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں کو اپنے شہر کو خالی کرنا پڑا جنگ کی وجہ سے، تو انہوں نے لوگوں سے جو جزیہ وصول کیا تھا ان کو واپس کر دیا، تو عیسائی بھی رونے لگے کہ ایسے لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رہیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں۔ تو لوگوں نے دل کھول کے اپنے فاتحین کا استقبال کیا، وہ استعمار پسند نہیں تھے، جہاں گئے وہیں بس گئے، وہیں کے ہو کر رہے، وہیں شادیاں کی، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے خادم تھے، ان کے حکمراں جو ہیں وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، خود موٹا چھوٹا پہنتے تھے، خود روکا سوکا کھاتے تھے، لیکن انسانوں کے لیے موجود تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ سارا کردار اسی اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بنا تھا، اور اسی کردار نے ان کو انسانوں کا محبوب بنا دیا تھا، اسی کردار نے ان کو رحمان کا محبوب بنا دیا تھا۔ اور جب انسان رحمان کا بھی محبوب بن جائے اور انسانوں کا بھی محبوب بن جائے تو کوئی چیز اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی کامیابی کی راہ میں۔ اس لیے جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی عبادات پر توجہ دے اور اپنے اخلاق پر توجہ دے اور اس بات پر توجہ دے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں اپنا جان و مال صرف کرے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کردار کے اندر یہ دو صفات ہوں کہ آدمی دوسروں کے لیے، دوسرے یہ محسوس کریں کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں، اور ان کے غالب آنے سے، اوپر آنے سے ہماری زندگی رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ بھر جائے گی۔ اور رحمت ہی جو ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں حدیث بتائی تھی کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم رحم نہیں کرو گے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر ہمیشہ سامنے رہے اور قول اور عمل اور فعل سے انسانوں کو کم سے کم اپنے سے تکلیف پہنچانے سے بچے آدمی، تو یہ کردار وجود میں آ سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور اس پہلو سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے کردار کی تعمیر کریں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
visit tazkir.org